أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سورة بقرة کی آیت نمبر 230 ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے، فبلغن اجلہن، پھر وہ اپنی عدت کے گزرنے کو پہنچ جائیں، فامسکوہن بمعروف، تو تم ان کو قاعدے کے موافق رکھ لو، او سرحوہن بمعروف، قاعدے کے موافق ان کو رخصت کر دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم ان کو مت روکو نقصان پہنچانے کے لیے کہ تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اور تم اللہ کی آیتوں کو بے وقعت مت سمجھو، ان کا مذاق مت اڑایا کرو. واذكروا نعمة الله عليكم، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں. وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اور خاص طور پر وہ کتاب جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، اور حکمت کی باتیں جس کے ذریعے اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو یاد کرو. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بكل شيء عليم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. طلاق سے متعلق احکام چل رہے ہیں. پہلے جو حکم آیا ہے، اللہ پاک نے یہاں پر اسی کو تاکید کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اس کی ایک عدت ہوتی ہے، 3 ماہواری اس کی عدت ہوتی ہے عورت کی. جب وہ گزر جائیں تو عورت نکاح سے ختم ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد جب عدت کے گزرنے کا وقت آ گیا، عدت پوری ہو رہی ہے، تو اب آدمی کو اختیار ہے کہ موقع بھی مل گیا، وقت بھی اس کے پاس کافی 2-3 مہینوں کا تھا، تو اب دیکھے کہ ساتھ میں رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختیار ہے اس کو، رکھنا ہو تو ضابطے کے مطابق، قاعدے کے موافق رکھے. او سرحوہن بمعروف، یا اگر چھوڑنا ہو تو ضابطے کے موافق چھوڑ دے، اچھے طریقے پر رخصت کر دے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، لیکن اس نیت سے روکنا تاکہ اس کو نقصان پہنچاؤ، یہ جائز نہیں. تو یہ حکم اللہ پاک نے یہاں پر ایک ذکر فرمایا. ضابطے کے موافق رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق کا مطالبہ ہو گیا، شوہر نے طلاق دے دیا، عورت نے طلاق مانگ لی، لیکن چند دن کے بعد ہوا یہ کہ بھائی شرمندگی ہو گئی کہ ہم نے جو حرکت کی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب دوبارہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آدمی رجوع کر لے اپنی بیوی، اور رہیں تو اچھے طریقے پر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رہیں، دلوں میں بغض نہ پالیں کہ طلاق ہو گئی تھی تو اب اس کو دل میں ہم نے پال لیا، بیوی نے پال لیا یا شوہر نے پال لیا، لڑائی جھگڑا دل میں رکھ لیا نہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں کوتاہی، حق تلفی. اللہ فرماتے ہیں کہ رکھو تو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رہو، اس کا حق ادا کرو. او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے پر رخصت کر دو. رخصت کرتے وقت میں بعض دفعہ آدمی، یعنی دونوں غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف کوئی تکلیف پہنچانے میں تشنگی نہیں چھوڑ دے کہ بھئی جتنا ہو سکے، جیسے یہاں کی صورتحال ہے، مرد جو ہے عورت کو نہیں چھوڑ لیتا ہے، عورت مرد کو نہیں چھوڑ لیتی ہے، یعنی اس معنی کر کے بھئی یہاں کورٹس میں، کورٹ کے اندر جو طلاقیں وغیرہ ہوتی ہیں، میاں بیوی ساتھ میں رہے، مقدمہ ہو گیا، شوہر نے آدھا شوہر نے جو ہے نا طلاق کا مقدمہ دائر کیا یا عورت نے مقدمہ دائر کیا ہو, جس کسی نے بھی کیا ہو, علیحدگی ہوتی ہے تو قانون یہاں کا یہ ہے کہ آدھا آدھا دونوں کے درمیان میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. شوہر کی پوری کمائی میں سے آدھی اس کی ہو جائے گی, پیسے آدھے اس کے ہو جائیں گے, گھر اس کا آدھا ہو جائے گا, جو پراپرٹیز ہیں پوری آدھی اس کی ہو جائیں گی, پھر اس کے بعد مہینے کا خرچ الگ ہوگا بچوں کا, چائلڈ سپورٹ کے عنوان سے وغیرہ وغیرہ. عورت کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے. عورت کے لیے اگر یہ تقسیم کی جا رہی ہو تو حکومت سے درخواست تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں چاہیے, برات کا اظہار کر سکتے ہیں, جو ڈاکومنٹس بناتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن منشا یہی ہوتا ہے کہ پیسے لے کر علیحدہ ہو جائیں تاکہ ہماری اپنی زندگی سکون سے گزرے. تو علیحدگی ہو رہی ہے اگر, اب بلند تو علیحدہ ہونے کے لیے دینی اداروں کو جانا چاہیے, وہاں پر اپنے معاملات کو جو ہے نا سلجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی مقدم کورٹ لے کورٹ کو چلے گئے, حق تلفی ہوتی ہے وہاں پر. یعنی جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے, جن کو انصاف کا پتہ نہیں ہے, جن کو عدل کا پتہ نہیں ہے, کیا انصاف کر پائیں گے وہ لوگ؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اگر آپ جائیں گے تو زیادتی تو ہوگی لازماً پھر ایک دوسرے کے ساتھ. تو جاتے اسی لیے ہیں کہ بھائی پیسے ہڑپ کرنا ہے, جائیداد ہڑپ کرنا ہے, بینک بیلنس آدھا لے لینا ہے. کئی ایسے مقدمات آتے ہیں, شوہر کی آدھی جو ہے نا, آدھی زندگی کی آدھی کمائی, آدھی پونجی, چاہے نقد کی شکل میں ہو, بینک بیلنس کی شکل میں ہو, تعمیرات کی شکل میں ہو, پراپرٹیز کی شکل میں ہو, گھروں کی شکل میں ہو, بیوی کا نام پہ کر دیا, اس نے مطالبہ کر لیا. یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے. اسی طرح عورت اگر مقدمات کرتی ہے, اس کی کمائی ہے, اس کے پیسے ہیں, اس کے جاب ہیں, تو وہ بھی شوہر کو آدھا دے دیا جاتا ہے, تو شوہر کے لیے وہ بھی دینا جائز نہیں ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ رخصت ہو رہے ہوں تو صرحوہن بمعروف, کہ عورت کو اچھے طریقے پر جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق رخصت کر دیا کرو. شرعی ضابطہ کیا ہے؟ تو شرعی ضابطہ یہی ہے کہ بھائی ایک طلاق دے دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, اس کے بعد دوسری تیسری طلاق نہ دی جائے. پہلے تو طلاق کے بارے میں حکم یہی ہے, رجوع کرنا چاہے تو آدمی رجوع کر سکتا, نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ عدت کے مہینے میں نفقہ لازم ہوتا ہے, عدت کے زمانے میں شوہر کے اوپر نفقہ لازم ہوتا ہے بیوی کا, تین مہینے جو گزار رہی ہوتی ہے, قریب تین مہینے سمجھنے میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو تین پیریڈس ہوتے ہیں وہ. تو اس دوران کے کھانے پینے کا خرچہ شوہر کے ذمے میں ہوتا ہے, عدت کا شوہر کو دینا پڑتا ہے. یہ دے, شریعت نے ایک حکم متعلقہ بھی رکھا ہے کہ بھائی رخصت ہوتے وقت میں کچھ پیسے اس کو دے دیں, یا پھر بھی جوڑے بڑے بنا کے رخصت کر دیں, کچھ کپڑے اس کو بنا دیں, ایک جوڑا دے دیں کم از کم, یہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن, یعنی اس کی تفصیل ملتی ہے مسائل کے اندر. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ علیحدگی ہو رہی ہو تو دلوں میں بغض کے ذریعے, دوریوں کے ذریعے, نفرتوں کے ذریعے جو ہے نا یہ علیحدگی نہ ہو, بلکہ اچھے طریقے پر رخصت کر دی جائے کہ ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کے جو ہے نا اکرام, ایک دوسرے کا احترام بھی ملحوظ رہے. وہاں پر علیحدگی ہو رہی ہو تو جتنا ہو سکتا ہے ذلیل و رسوا کیا جائے. نہیں, اللہ نے یہاں پر منع فرمایا ولا تمسکو کہ اوسرحوہن بمعروف. اس کے بعد فرمایا کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, نقصان پہنچانے کے لیے اپنی بیویوں کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس مت لو. ایک حکم یہ ہے, اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ بیوی کو جو ہے نا طلاق دے دی, اس کے بعد جیسے عدت کے گزرنے کا وقت آیا واپس لے لیا, تین مہینے یہ انتظار. ایک صحابی نے, یعنی کسی نے ایک واقعہ پیش ایسا آ بھی گیا تھا, مفسرین نے لکھا ہے ایک انصاری صحابی نے طلاق دے دی, تین مہینے گزر گئے, تو جیسے ہی جو ہے عدت گزرنے کا وقت قریب آیا دوبارہ لے لیا ان کو نکاح میں, پھر اس کے بعد پھر طلاق دے دی, دوسری طلاق دی, تو پھر تین مہینے گزرنے کے لیے آئے تو پھر اپنے نکاح میں واپس لے لیا, چھ مہینے ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسری طلاق دی, تین مہینے گزرے, پھر اس کے بعد اپنے نکاح میں واپس لے لیا, نو مہینے کی عدت ان کی ہو گئی. مسئلہ یہ ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو نقصان پہنچانا ہے, تکلیف میں ڈالنا ہے, تو اس لیے جو ہے نا اگر تم ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لے رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا. فرمایا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. یعنی شرعی جو حدود بیان کیے جا رہے ہیں طلاق کے بارے میں, رکھنے کے بارے میں, واپس لینے کے بارے میں, اگر ان میں اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہاں پر وہ تو ستانا اپنی بیوی کو ستانے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ خود ظالم ہوگا قیامت میں, اور اس کو بدلہ دیا جائے گا, اس کی سزا اس کو دی جائے گی. تو اس لیے آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے موافق زندگی گزارے تو عافیت ہے اس کے لیے. پھر فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑایا کرے, ان کو لہو لعب کی طرح بے وقعت مت سمجھا جائے, بیکار نہ سمجھا جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکام ذکر کیے جا رہے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو شکل یہی ہے کہ شریعت کے منشے، یعنی آدمی اگر اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لینا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لے لے، گنجائش ہے اس کے لیے، دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کر لے، لیکن منشا تکلیف دینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے شریعت کا مذاق اڑانا، ہے منشے خداوندی کی خلاف ورزی کرنا، یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ کھلواڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ایک شکل یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا منع ہے، آدمی نے تین طلاقیں دے دی تو یہ شریعت کا مذاق ہے، پھر یہ حدود سے آگے بڑھنا ہے. حضرت محمود بن غالباً حضرت محمود بن لبید یا محمود نام کے صحابی ہیں، تین طلاقیں دے دی، اللہ کے نبی کو جو ہے نا پتہ چل گیا، کسی نے خبر ذکر کر دی تو حضور ناراضگی میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بھائی میں موجود ہوں تم میں اور تم کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، شریعت نے ایک حکم سے منع کر دیا تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے بھی ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے تو کیا میں ان کو قتل کر دوں جا کر؟ تو حضور نے منع فرمایا کہ بھائی قتل تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ضروری ہے. حالانکہ اتنا زیادہ سخت حکم نہیں ہے، شریعت کے اور بھی سخت بہت سے احکام ہیں، لیکن نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں جب ناپسند ہے تو ناپسند ہے، وہ چھوٹی ناپسندیدگی والی بات ہو بڑی ناپسندیدگی والی بات ہو، رکنا اس سے ضرور چاہیے. دوسری شکل تو یہ ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ بعض دفعہ مذاق مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں، مذاق مذاق میں نکاح کر لیتے ہیں. تو طلاق اور نکاح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو مذاق مذاق میں کی جائیں، یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو مذاق مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں، سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جدن وہزرہن جدن، النکاح والطلاق والعتاق. تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مذاق میں بھی کیا جائے تو واقع ہو جائیں گی وہ، اور سنجیدگی سے کے ساتھ کیا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں واقع. ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے، آزاد کرنا غلام کو. لوگ کرتے تھے کہ غلام آزاد کر دیتے تھے، بعد میں مکر جاتے تھے کہ نہیں نہیں میں نے آزاد نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مذاق مذاق میں نے کہہ دیا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مذاق مذاق میں طلاق بول دی، ایسے ہی مذاق مذاق میں نکاح بھی کر لیا تو ہو جائے گا نکاح، اگر شرائط پائے گئے. بیٹھے بیٹھے بچے جو ہے نا گڑی گڑا کے کھیل کھیلتے ہیں نکاح کا، خیر وہ تو نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، عقل بالغ ہونا ضروری ہے، گواہ موجود ہونا ضروری ہے. دو گواہوں کی موجودگی میں مذاق مذاق میں ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو جائے گا. پھر آج کل جو ہے نا ڈراموں میں اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو. تو ایسے ہی طلاق کی بھی صورت ہوتی ہے، ڈراموں میں طلاق دے دی کسی کو، بیوی کو جو ہے نا مخاطب کر کے، تو بڑا نازک مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں سنجیدگی میں بھی، سنجیدگی یعنی واقع ہونے والی ہیں، مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں یہ. تو اس لیے جو ہے تو ایک مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح جو ہے نا مذاق میں نہ لیا جائے، بلکہ شریعت کے احکام میں سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا ان کو انجام دیا جانا چاہیے. اور ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کے عموم سے کہ بھئی یہ صرف طلاق سے متعلق حکم نہیں ہے، طلاق کے علاوہ دین کے کسی مسئلے کا، شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. استہزاء کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، آج کے زمانے میں عام چیز ہے یہ، اسلامی لباس کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، بالوں کو لے کر، داڑھی کو لے کر، فلاں چیز کو لے کر، تہذیب کو لے کر مذاق اڑا دیا جاتا ہے. اگر کسی سنت کی توہین ہو گئی، کسی سنت کا مذاق اڑا دیا گیا تو آدمی ایمان سے نکل جائے گا. بعد میں اگر یہ عذر پیش کرے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وہاں پر کلمہ پڑھنا بھی پڑے گا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. دین کا مسئلہ بڑا نازک ہے، آپ عمل نہ کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے. بھائی حکومت ایک قانون بناتی ہے، قانون پر عمل نہ کریں ٹھیک ہے اتنا جرم نہیں ہے، لیکن قانون کا مذاق اگر آپ اڑائیں گے تو پھر آپ کو باغیوں میں شمار کیا جائے گا اور سیدھا سیدھا جیل میں ڈال دیں گے. پھر عمل نہ کرنا الگ چیز ہے اور اس کا مذاق اڑانا الگ چیز ہے. تو دین کسی بھی چھوٹے سے مسئلے کا، کسی بھی چھوٹی سی سنت کا، کسی بھی چھوٹے سے دین کے جو ہے نا کسی بھی بات کا مذاق اڑانا یہ شریعت میں انتہائی اہمیت کا حامل حساس مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیاتوں کا مذاق مت اڑایا کرو. وذکروا نعمۃ اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور خاص طور پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، حکمت کی باتیں نازل کی ہیں، حدیثیں نازل کی ہیں، نبی کی سنتیں ہیں، ہدایات ہیں جن کے ذریعے نصیحت ہو رہی ہے، ان کو یاد کرو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلاق سے متعلق تفصیلات اللہ نے ذکر فرمائی. بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کیسے رکھنا ہے، کیسے رہنا ہے، جوڑنا ہے تو کس طریقے پر جڑنا ہے، توڑنا ہے، نہیں جم رہی ہے اگر آپس میں میاں بیوی کی تو کیسے رخصت ہو جانا ہے. سارے احکام اوپر سے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. بات ماننے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر تقوی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر فرمایا. اللہ پاک صرف حکم نہیں دیتے قانون کی طرح, بلکہ حکم دینے کے بعد قانون پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں, ضابطے پر کس طرح, مسئلے پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی اس مزاج کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. شریعت میں جو احکام نازل ہوئے ہیں ان میں یہی ترتیب ہے, شریعت کا حکم بھی آتا ہے, پھر اس کے بعد ذہن سازی بھی ہوتی ہے کہ بھئی کیسے یہ چیز آئے گی تمہارے اندر, عمل کیسے پیدا ہوگا, عمل کیسے کر سکتے ہو, آسانی کیسے ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استحضار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو اب یہاں پر ان حدود کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, ان مسائل کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ استحضار اگر پیدا ہو گیا تو پھر خلاف ورزی نہیں ہوگی اس کی. مسجد میں آئے گا آدمی, کسی بھی آفس میں چلے جائے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک کیمرے پہ بھی نظر پڑ گئی تو انہیں یہ سمجھ لیتا کہ کہیں بھی نظر پڑ سکتی میرے اوپر, پتہ نہیں کہاں کہاں کیمرے چھپے ہوئے ہیں. اس کے بعد چوری کی ہمت نہیں ہوگی, پھر باہر کہیں بھی اگر کیمرہ نظر آ گیا تو اندر بھی آدمی ڈر جاتا ہے, اندر نظر آ گیا تو باہر تک ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ استحضار اللہ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ, ہم عام دنیا کے کیمروں سے ڈر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گواہ ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں, جن میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں, کسی قسم کا اشتباہ نہیں, کسی قسم کا جو ہے نا اس کے اندر شوشہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ویسے گواہ ہیں ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت میں کہ جن اعضاء نے جرم کیا ہے وہ خود اللہ کے بارگاہ میں اقرار کر لیں گے. ہاتھ نے گناہ کیا ہے, آدمی جھٹلا دے گا تو ہاتھ کہہ دے گا کہ تو غلط کہہ رہا ہے, میں نے چوری کی تھی. اللہ پاک قوت گویائی دیں گے. سب سے پہلے قیامت میں بائیں ران آدمی کی گواہی دے گی, لیفٹ تھائی جو ہوتی ہے نا وہ گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں. آنکھیں ہیں تو آنکھیں گواہی دیں گی, زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیں گے, قوت گواہی یہاں سے اللہ کے اختیار میں ہے, جہاں سے جس کو چاہے بولنے لگوا دیں. پتھر میں آپ دیکھیں گے تو کوئی زبان نہیں ہے, کوئی دانت نہیں ہے, کوئی ہڈی نہیں ہے. سلام تو پتھروں نے بھی کیا حضور کو, آواز تو نکلی وہاں سے بھی. درختوں نے سلام کیا ہے, کوئی ہڈی نہیں ہے, کوئی دانت نہیں ہے, کوئی حلق نہیں ہے, کوئی آواز نہیں, کوئی نظامی نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک قادر ہیں جس بات پر چاہیں جو ہے نا بندے کو قدرت دے دیں. تو جیسے زبان کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے, ہاتھ کو بھی دیں گے, پیر کو بھی دیں گے, چہرے کو بھی دیں گے, آنکھوں کو بھی دیں گے, ہر چیز کو دیں گے. تو آدمی مکر جائے گا تو خود انسان کے اعضا, بندہ یہ کہے گا اعضا سے کہ بھائی میں تو تیرے مزے کے لیے کیا کرتا تھا, لیکن وہ کہے گا مجبور ہوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے, حکم ہے تو میں کہوں گا. پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ استحضار ہو کہ تمہارے خلاف تمہارے اعضا بھی گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, تو گواہی دیں گے, فرشتے بھی اللہ پاک کی طرف سے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں, ہمارا پورا کا پورا پورا نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے کیمروں کا استحضار ہونا چاہیے ہم کو. یہ اگر یہ استحضار ذہن پیدا ہو گیا ہمارے دل کے اندر تو پھر گناہ سے بچیں گے. ویسے بھی اللہ استحضار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدر بھی اور عظمت بھی دل میں ہونا چاہیے, اگر وہ بھی نہیں ہے استحضار تو ہوگا, گناہ بھی ساتھ میں چلتا رہے گا. پھر قدر اور عظمت ویسے اللہ کی ہونا چاہیے, کھلنا چاہیے ہمارے اوپر, نہ تو گناہ کرنے والے ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ بہتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں, ٹی وی بھی چل رہی ہے, سبحان اللہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں, بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی پر, تسبیح لے کے ہاتھ میں, ایک طرف تسبیح بھی ختم ہو رہی ہے دوسری طرف ڈرامہ بھی ختم ہو رہا ہے وہاں پر, ایک طرف تسبیح دوسری طرف وہ ہے اللہ کا استحضار, لیکن قدر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کی عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر, اللہ کے حکم کی قدر نہیں ہے ہمارے اندر, تو وہ بھی ضروری چیز ہوتی ہے. پھر تو اللہ نے فرمایا کہ میرا استحضار ہو جائے, میرے علم کا استحضار ہو جائے تو پھر تمہارے لیے بچنا بڑا آسان ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو تم ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم, جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں, بالمعروف, قاعدے کے موافق. ذالک یوعظ بہ, یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر, یہ چیز وہ ہے جو تمہارے لیے, تمہارے دلوں کے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکیزگی والی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ پاک جانتے بھی ہیں اور تم جانتے نہیں ہو. اس آیت میں اللہ پاک نے دوسرا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی, عدت ہو گئی, عورت نکاح سے خارج ہو گئی, نکاح ختم ہو گیا شوہر اور بیوی کا. اب اس کے بعد یہ عورتیں اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو نکاح کرنے سے مت روکو. اگر وہ شوہر اور بیوی آپس میں راضی ہوں تو ان کو کرنے دیا جائے, روکا نہ جائے اس سے. زمانے جاہلیت میں ہوتا اس طرح تھا کہ ایک مرتب, اب اس کی دو شکلیں, ایک تو یہ ہے کہ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے, دوسرا ہے کہ کہیں اور سے نکاح کر لیں. تو دونوں صورتوں میں نہیں روکنا چاہیے. ایک وجہ تو اصل میں یہ ہوتی تھی کہ بھائی آدمی بیوی کو طلاق دے دیا غصے میں آ کر, علیحدگی ہو گئی, اب اس کے بعد عدت گزر گئی, شرمندگی ہوئی, دونوں ملنا چاہیں, دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب عورت کے خاندان والے, عورت کے اولیاء, عورت کے بھائی بہن وغیرہ جو ہے نا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں, ایک مرتبہ جب طلاق دے دی طلاق دے دی, مل ہی نہیں سکتے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہوں تو مت روکو, اس کو غیرت کا مسئلہ مت بناؤ. عزت کی عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا کر عورت کو روک دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہیں کرنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں شریعت کے ضابطے کے مطابق, کبھی مہر ہے, مہر کی یعنی آپس میں مہر دے کر, پھر اس کے بعد نان نفقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اچھی زندگی گزارنے کے لیے راضی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تم کو روکنے کا حق نہیں ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ, حضرت معقل کے ساتھ غالباً اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا, ان کی بہن کو کسی نے طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی, دوبارہ آئے وہ نکاح کرنے کے لیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم اب تم مل نہیں سکتے. پھر قسم کھا کر انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں مل سکتے, یہ میری عزت کا سوال ہے, میری غیرت کا سوال ہے, جب تم نے دے ہی دیا ہے تو بس اب دو خاندان آپس میں مل نہیں سکتے. پھر تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آیا. تو صحابہ کرام تھے وہ نا, تو قرآن کے حکم کے سامنے ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اپنی غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی. میری ناک کا مسئلہ ہے نہیں, قرآن سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے عزت, ناک رکھنے کے لیے گئے, قسم توڑ دی اپنی یا نکاح کر دیا, قسم کھا لی تھی کہ نکاح نہیں ہو سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریعت کا حکم آ گیا تو ٹھیک ہے, مجھے اپنی قسم کی پرواہ نہیں ہے. قسم توڑ کر اس کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کا نکاح کر دیا, کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ نہیں روکنا چاہیے وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں. اس لیے بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی, بے شمار. منشا ایک ہے, عزت کا مسئلہ, غیرت کا مسئلہ, کوئی اور چیز ہے, ناک کا مسئلہ ہے, شریعت کا حکم آ گیا تو فوراً ختم, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. تو اللہ پاک یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر وہ دونوں آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں تو مت روکو. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت کہیں اور بھی نکاح کرنا چاہتی ہے, بات کر لیا ہو کسی سے, تعلق ہو گیا ہو کسی سے, یا پیغام آ گیا ہو, عورت نے خود دے دیا یا مرد نے خود پیغام دے دیا ہو, تو ایسی صورت میں ان کو نکاح سے مت روکا کرو. یعنی اولیاء کو یہ حق نہیں ہے وہاں پر. اب کبھی کبھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی اس وجہ سے کہ ایسی فاسد نیتیں ہوتی ہیں ہماری, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لالچ کی نیت سے, پیسوں کی لالچ میں پیسے ہڑپنے کے لیے نکاح کرنے نہیں دیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح جبر کر کے ان کو نکاحوں سے مت روکا کرو. لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر عورت نکاح کر رہی ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر عورت کا خاندان ایسا ہے کہ وہ لڑکے والے خاندان سے مماثلت نہیں رکھتا, تو پھر وہاں پر اولیاء کو حق حاصل ہوتا ہے کہ بھی عورت کو نکاح کرنے سے روکنا چاہے تو روکیں. اسلام میں اس کو کفو کہتے ہیں. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ مالداری میں, نسب میں, حسب میں, شرافت میں, علم میں, نیکی میں, تقوی میں, اس کا لحاظ کرنے کا حکم ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عورت جب جائے گی کسی ایسے خاندان میں کہ جہاں پر لڑکا جو ہے اپنے سے, یعنی عورت کے مزاج, عورت کے نسب, عورت کے علم اور تقوی کے اعتبار سے کم درجے کا ہوگا, تو نبھاؤ نہیں ہو سکتا پھر دونوں کا. مزاج کی موافقت بہت ضروری ہوتی ہے ازدواجی زندگی خوشی کے ساتھ گزارنے کے لیے. اب اگر مزاج دونوں کا مل نہیں رہا ہے, ایک آدمی بھنگی ہے, عورت ڈاکٹر ہے, نکاح اگر ہو جائے تو دیکھیں, ڈاکٹر عورت ہے, حجام کے ساتھ جا کے نکاح کر لیا مثال کے طور پر, ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مزاج الگ, ان کا مزاج الگ, ان کی بیٹھک الگ ہوگی, ان کی بیٹھک الگ ہوگی, ان کے کھانے کا انداز الگ ہوگا, ان کے کھانے کا انداز الگ ہوگا, ان کی رہائش الگ ہوگی, ان کی رہائش الگ ہوگی, یعنی ہر چیز میں فرق محسوس ہوگا آپ کو, ہر چیز میں فرق محسوس ہوگا, بات کرنے کا انداز ان کا الگ ہوگا, ان کا الگ ہوگا. تو اس طرح دو رشتے نبھ نہیں سکتے. تو اس لیے اولیاء کو یہاں پر حق دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر عورت ایسی جگہ پر نکاح کر رہی ہے کہ جہاں پر لڑکا لڑکی والوں کے خاندان کے موافق نہیں ہے معیار میں, تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح نہ کیا جائے, اولیاء کو حق حاصل ہے کہ نکاح سے روک دیا جائے, کیونکہ یہ زندگی زیادہ چلنے والی نہیں ہے, پھر آگے جا کر دونوں خاندانوں کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گی. یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں, وقتی گرمی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا نکاح ہو جاتا ہے, جذبات میں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں نا, اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیوں کر لیا ہم نے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں, کہ اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے, یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اس کے لیے بڑا آسان عمل ہے, اور اگر کوئی اس شخص پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے اس کا. پھر مومن اگر ہے تو پھر ان احکام کو مانے, احکام کو اگر نہیں مانتا ہے تو پھر ایمان کے خلل کا مسئلہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا ذالکم ازکی لکم و اطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صفائی کی بات ہے کہ عورتوں کو نکاح کرنے دیا جائے, ورنہ تو کیا ہوگا, پھر وہی صورت حال ہوگی, نکاح نہیں ہوگا تو پھر کسی اور سے تعلق ہوگا, چھپ چھپ کر ملیں گے, کسی اور کو پسند کر لیں گے, باپ چاہ رہا ہے کسی ایک جگہ, بیٹی چاہ رہی ہے کسی ایک اور جگہ, زنا پھیلے گا, پھر زنا پھیلے گا تو ایسی صورت حال ہوتی ہے. حال میں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, میاں بیوی کی جم نہیں رہی ہے, طلاق نہیں ہوئی, ابھی شوہر سے طلاق کا خلا کا مطالبہ ہے, خلا ابھی ہوا نہیں ہے, لڑکی کے پاس دوسرے رشتے موجود ہیں وہاں پر, یعنی بات چیت چل رہی ہے ان سے, لڑکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خلا لے لو پھر ہم تم سے نکاح کر لیں گے, یہ صورت حال ہے. یعنی یہ واقعہ وہ ہے جس واقعے میں خود شریک ہوں, مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے آیا سو کیسا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیسے خاندان ملیں گے, کیسے جمیں گے, پھر اعتباری زندگی کیسے گزرے گی, پھر خاندانوں کی عزت کا مسئلہ بھی ہے, میاں بیوی کی عزت کا مسئلہ بھی ہے, ایسی چیز بہت خطرناک چیز ہے, یہ اندازہ نہیں ہے ہم کو نکاح. اس وجہ سے جہاں اگر نکاح چاہ رہے ہیں کر دیا جائے, اگر نکاح نہ کر دیا جائے تو وقتی طور پر مل تو جائیں گے دباؤ میں آ کر, اس کے بعد جمے گی نہیں زندگی, نبھے گی نہیں, پھر ہو گیا کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد چکر تو کسی اور کے ساتھ چلتا رہے گا, ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم ازکی لکم و اطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے, ورنہ پھر جو ہے نا تو معاشرے کے اندر فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, زنا ہوگا, بے حیائی ہوگی, فحاشی ہوگی, غلط کام ہوں گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی آدمی اپنی عزت کو اصل سمجھتا ہے, اپنی غیرت کو اصل سمجھتا ہے, لیکن انجام سے واقف نہیں ہے تو اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ میری عزت کا سوال ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو نہیں مانوں گا یہ بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے حکام ہے کہ بھائی کون سا حکم بندوں کے موافق ہے, کون سا حکم بندوں کے موافق نہیں ہے, کس میں بندوں کی رعایت ہو رہی ہے, کس میں بندوں کی رعایت نہیں ہو رہی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کا مطلب یہی ہے, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے, اللہ جانتے ہیں, اس پر عمل کرو گے تمہارے لیے آسانی ہے, اس پر عمل کرو گے تمہارے لیے بہتری ہے, اس پر عمل کریں گے تو تمہارے لیے عافیت ہے, اس میں راحت ہے تمہارے لیے, اور عمل نہیں کریں گے تو تمہارے لیے نقصان ہے اس کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ تم انجام سے واقف نہیں ہو, اس لیے انکار کر رہے ہو, اپنی عزت کا اور انا کا مسئلہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہو. تو فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد رضاعت سے متعلق مسائل ہیں, انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کو پڑھیں گے, کیونکہ تفصیل ہو جائے گی, بات لمبی ہو جائے گی. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. یا اللہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے, صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہماری تمام حالات کو پورا فرمائیے, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے, جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے, جو بے اولاد ہیں ان کا اولادیں عطا فرمائیے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے, دین اور دنیا کی سعادتیں اور عزتیں میسر فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے, حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے, اس کی تیاری ہمارے لیے آسان فرمائیے, اپنی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے, ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.